جانے والوں کی تربیت کی بھی آخری نشست شام کو ہوگی جو کافی طویل ہوتی ہے، لیکن یہ خیال بھی تھا کہ چونکہ متاخرات کی گفتگو کا ایک اہم حصہ ابھی باقی رہ گیا ہے، اس لیے اس درس کو کسی نہ کسی طرح سے چاہے مختصر کر کے صحیح آج ضرور کیا جائے۔ اس کے بعد تو اعلان ہو ہی چکا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ مہینے کا وقفہ رہے گا، جس کی تفصیلات درس کے آخر میں آ جائیں گی۔ ماہ رمضان کے بعد یہ آج پانچویں گفتگو ہے، اور متاخرات کے سلسلے میں زمین کے مسائل مکمل ہو گئے تھے اور اب وہ متاخر شروع ہو رہا ہے جسے ہمارے اکثر فقہا نے تیسرا اور آخری متاخر قرار دیا ہے۔ متاخر عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی نجاست کو پاک کرنے والا، یا دوسرے الفاظ میں اگر فقہ کی ٹیکنیکل زبان میں گفتگو کی جائے تو متنجسات کو پاک کرنے والا۔ سب سے بہترین پانی ہے، اس کے بعد زمین، اور زمین کے بعد تیسری چیز آتی ہے سورج۔ سورج کے بارے میں مسئلہ بہت ہی مختصر ایک جملے کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی تفصیلات شاید آپ کو الجھا دیں، اس لیے مجھے آج نسبتاً خیر خیر کی گفتگو کرنا پڑے گی۔ سورج کے بارے میں پھر ایک مسئلہ شروع ہی میں آ جائے کہ سورج سے مراد ہمارے اس نظام شمسی میں تو یہی ہمارے سروں پہ چمکنے والا سورج ہے۔ اب یہ سورج چاہے دن کو نکلے چاہے رات ہو، ایسے ہمیں جہاں رات کے 12 بجے بھی سورج نکل آتا ہے، 2 بجے بھی سورج نکل آتا ہے، رات ہوتی ہے لیکن سورج بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ والا سورج دن کو نکلے یا رات کو نکلے، یہ پاک کرنے کا کام انجام دے گا۔ لیکن اگر کبھی سائنس زیادہ ترقی کر جائے اور ہماری سہولت و آسانی کے لیے ایک مصنوعی سورج بھی بنا دیا جائے، جس کے آثار بہت زیادہ ظاہر ہو چکے ہیں، خصوصیت کے ساتھ زمین کے اندر جو شہر بسائے جائیں گے، سمندر کے نیچے جو شہر بسائے جائیں گے، ان کے لیے تو مصنوعی سورج بنایا جائے گا جو ہر اعتبار سے اس سورج کی کاپی یا نقل ہوگا، لیکن وہ متاخرات میں شامل نہیں ہوگا۔ بعض باتیں مجھے بہت بعد کے زمانے کی بتا دینا پڑ رہی، وہ متاخرات میں شامل نہیں ہوگا۔ سورج سے مراد یہی تھی گرم فلکی ہے جسے پرورتکار عالم نے پیدا کیا ہے، مصنوعی سورج اس گفتگو کے دائرے سے خارج ہے۔ لیکن قدرتی سورج چاہے کوئی بھی ہو، ہم لوگ ایک سورج کے عادی ہیں، مگر اس کائنات میں ایسے بھی مقامات ہیں جہاں تین تین سورج، چار چار سورج، پانچ پانچ سورج چمکتے ہیں۔ سب کے سب قدرتی ہیں، اس لیے پانچ کے پانچ سورج متاخر کا کام انجام دیں گے۔ وہاں پہ اگر ہم جائیں تو ان میں سے ہر سورج سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دو مسئلے فی الحال آج کے زمانے کے لیے بیکار ہیں، فقط ہماری وقت کی وسعت کتنی ہے اس کی وضاحت کے لیے اس کو پیش کیا گیا۔ اب آئیے اصل مسئلے پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان پانی سے بھی پاک کرنا چاہے تو پاک کر سکتا ہے، لیکن خود خدا نے یہ خیال رکھا کہ عام حالات میں لوگوں کے لیے ان کو پاک کرنا مشکل ہوگا، تو ایک آپ کو سہولت دے دی کہ چند مخصوص چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کے پاس سہولت ہے، چاہے تو آپ انہیں پانی سے پاک کریں اور چاہے تو آپ ان کو سورج سے بھی پاک کر سکتے ہیں۔ ان کی فہرست ذرا طویل ہوگی، لیکن اس مرحلے پر مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثلا زمین کی مثال دے دوں۔ زمین اگر نجیس ہو جائے، فرض کیجئے کہ یہ کے پی ٹی گراؤنڈ ہے یا پولو گراؤنڈ تھا یا نیشنل اسٹیڈیم ہے، اب اتنے بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے ہیں یہ نجیس ہو گئے، پانی سے پاک کرنا چاہیں پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں. کہ آج کے بھی اس سہولت والے زمانے میں جب ہر قسم کے آلات ہیں انسان چاہے تو 15 منٹ میں پورے اسٹیڈیم کو پاک کر سکتا ہے, پھر بھی یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو آج سے 100 سال یا 500 سال پہلے تو یقیناً کافی مشکل کام ہوتا ہوگا. تو خدا نے انسان کی اس مشکل کا خیال کرتے ہوئے ایک سہولت دی ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں مثلاً زمین, کہ آپ چاہیں تو انہیں پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں, اور پانی سے پاک کریں گے تو وہی جو عام طریقہ ہے کپڑا پاک کرنے کا, برتن پاک کرنے کا, جسم پاک کرنے کا, اور چاہیں تو آپ اس کو سورج سے بھی پاک کر سکتے ہیں. سورج سے یہ بڑی آسانی سے پاک ہو جائیں گے, طریقہ بھی آپ سنیں گے. یہ مسئلہ پھر اس لیے بتانا پڑا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی سورج سے اس وقت پاک کرنے کی اجازت ہے جب پانی سے پاک کرنا ممکن نہ ہو. جی نہیں, یہ آپ کو سہولت جن چیزوں کی فہرست ابھی آپ سننے والے ہیں ان میں یہ سہولت آپ کو حالت اختیار میں بھی ہے, جب آپ پانی لا بھی سکتے ہیں, پانی سے اس کو پاک بھی کر سکتے ہیں, تب بھی آپ کو سہولت ہے. چاہے پانی سے پاک کریں اور چاہے آپ پانی سے پاک نہ کریں اور ان کو سورج سے پاک کریں. تو پہلا مسئلہ یہ بنا جو کام آنے والا مسئلہ ہے. دنیا میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے خدا نے سہولت رکھی ہے کہ انہیں پانی سے پاک کرنے کے بجائے سورج سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے. اب سورج سے کس طرح پاک کریں گے یہ بڑا لمبا ہے, لیکن پہلے اس کا خلاصہ سن لیجیے, اس کے بعد ساری بات آسان ہو جائے گی. سورج سے پاک کرنے کا مطلب یہ کہ وہ چند مخصوص چیزیں, ہر چیز نہیں, چند مخصوص چیزیں جب وہ نجس ہو جائیں, اگر وہ گیلی حالت میں ہوں اور ان کو سورج سکھا دے, چند مخصوص چیزیں نجس ہو گئیں اور سورج ان کو سکھا دے, اس طرح سکھائے کہ عرفن یہ کہا جائے کہ جس چیز کو سورج نے سکھایا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. جیسے زمین نجس ہو گئی, اب اگر سورج زمین پہ پڑے, سورج کی شعائیں زمین پہ پڑیں اور زمین اس طرح سوکھے کہ عرفن یہ کہا جائے, عوام کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ اس زمین کو سورج نے سکھایا ہے, یہ زمین پاک مانی جائے گی. اب یہ اس پورے مسئلے کا سب سے اہم ٹکڑا ہے کہ عرفن عوام کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ اس زمین کو سورج نے سکھایا ہے. اس کے لیے اسلام نے 4-5 شرطیں رکھی کہ جب 4-5 شرطیں پائی جائیں پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ چیز سورج کی وجہ سے سوکھی ہے. لیکن اس مسئلے کی تشریح بعد میں, پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ ہیں کون سی چیزیں کہ جنہیں سورج پاک کر سکتا ہے. خلاصہ پورے مسئلے کا ان دو جملوں میں آ گیا, بلکہ ایک ہی جملے, کہ کچھ ایسی مخصوص چیزیں ہیں کہ جن کو سورج اگر اس طرح سکھائے کہ لوگوں کی نگاہ میں کہا جائے کہ اس چیز کو سورج نے سکھایا ہے تو وہ چیز پاک ہے. اب پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, پھر یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں سورج کے نیچے کس طرح رکھی جائیں کہ اسلام کی یہ شرط پوری ہو جائے کہ اس کو سورج نے سکھایا. پہلے چیزوں کی فہرست دیکھ لیں. چیزوں کی فہرست بہت مختصر ہے, البتہ دو مقامات پر اس میں علماء میں اختلاف ہے. سب سے پہلی چیز آتی ہے زمین, وہ چیزیں کہ جنہیں سورج پاک کر سکتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں, عمومی نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو آپ نے سورج سے پاک کر لیا, بلکہ ایک مخصوص تعداد ہے, ایک مخصوص اس کا مجموعہ ہے, گروہ. نمبر ایک زمین, زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سورج پاک کر سکتا ہے. نمبر دو, زمین پر موجود وہ چیزیں جو غیر منقول ہوں, جن کو منتقل نہ کیا جا سکتا ہو, ان موویبل, جنہیں آسانی کے ساتھ موو نہ کیا جا سکے, حرکت نہ دی جا سکے, وہ زمین کو سورج پاک کرتا ہے. اور زمین پر موجود وہ چیزیں جو غیر منقول ہیں, غیر منقول اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے. اب زمین پر کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلا ہماری چپل پڑی ہے, یہ منقول ہے, اسے جہاں اٹھا کر یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, کہیں بھی اٹھا کے لے جائیں کوئی بات نہیں ہے. کرسی رکھی ہے زمین پہ یہ منقول ہے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، مگر یہ سامنے دیوار ہے، یہ ستون ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دروازے ہیں، یہ بھی اسی زمین پہ قائم ہے، البتہ یہ غیر منقول ہیں، یعنی ان کو اس وقت اگر ہم چاہیں کہ ٹرانسفر کریں تو کرسی کی طرح نہیں کہ اٹھا کے وہاں رکھ دیا، یا کسی بھاری چیز کی طرح نہیں کہ چلیں دو چار چھ آٹھ مزدور لے آئے، یا تو عرفن یہ کہا جائے گا کہ اس کو تو آپ منتقل کر ہی نہیں سکتے، یا اس کو منتقل کرنے میں بڑی پریشانی ہوگی، ایسی چیزیں بھی سورج سے پاک ہو جاتی، زمین اور زمین پر موجود غیر منقول چیزیں، انموویبل، جو آسانی سے موو نہ ہو سکے، مزید سہولت کے لیے ان کی ایک فہرست بھی سن لیجیے آپ، زمین سورج سے پاک ہو سکتی ہے پانی کے علاوہ، پانی سے تو غیر ہو ہی سکتی ہے، اسی طرح زمین پر موجود بلڈنگ عمارتیں یہ بھی سورج سے پاک ہو سکتی ہیں، عمارتوں کے سے متصل وہ چیزیں جو عمارتوں کا جز بن گئی ہیں، جیسے ستون، کھڑکیاں دروازے یا دیواروں میں لگی ہوئی کیلیں، یہ سب کی وہ ہیں کہ اب جز بن گئی ہیں، اس کو یہاں سے نکال کے پاک کرنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح عمارتوں یا دیواروں پر کیا جانے والا رنگ، یہ بھی پہلے بہت آسان تھا اس کو پاک کرنا، لیکن جب دیوار کا جز بن گیا تو پانی ڈال کے اس کو پاک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح سے جس تارپول وغیرہ جس کی سڑکیں بنائی جائیں یا فٹ پاتھ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ بھی سورج سے پاک ہوتی ہیں، اسی طریقے سے درخت، پودے، گھاس، فصلیں، درختوں پر لگے ہوئے پھول، درختوں پر لگے ہوئے پتے اور درختوں پر لگے ہوئے پھل، یہ ساری چیزیں بھی وہ ہیں جو اسلام کی نگاہ میں منتقل ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے اگر نجس ہو جائے تو سورج ان کو پاک کر سکتا ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ جب تک کہ یہ درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پھل جب تک درخت میں لگا ہوا ہے سورج سے پاک ہو جائے گا، جب ہم نے پھلوں کو توڑ لیا، اب یہی پھل اگر نجیس ہے تو پاک نہیں ہو سکتا، اب سورج سے پاک نہیں ہوگا، اب پانی سے پاک ہوگا، یہی مسئلہ پتوں کا ہے، درختوں میں لگے ہوئے پتے سورج سے پاک ہو جائیں گے، ایک ہوا چلی پتے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے، یہ اب سورج سے پاک نہیں ہوں گے، ان کو پانی سے پاک کرنا پڑے گا، یہی مسئلہ پھولوں کا ہے، یہی مسئلہ زمین کے اجزاء کا ہے، کہ یہ زمین پر کیجیے یہ فرش ہے، اس میں ٹائل لگے ہوئے ہیں، زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی یہ نجس ہو جائے تو سورج سے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ٹائل ہم نے اس میں سے اکھاڑ لیا، وہ نجس ہو گیا، وہ اب سورج سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اسے جا کے پانی سے پاک کرنا پڑے گا، یہی مسئلہ زمین پر لگے ہوئے سنگ مرمر، پتھر، مٹی کا ہے، کہ مٹی جب زمین کا جز بنی ہے، گراؤنڈ کی مٹی چلی گئی ہے، اسے آپ پاک کر سکتے ہیں سورج سے، لیکن آپ نے کسی ضرورت کے تحت ایک گڑھا کھود کر اس کی مٹی نکالی، یہ مٹی جو آپ نے نکالی یہ نجیس ہو جائے، یہ سورج سے پاک نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ منتقل ہونے والی چیز ہو گئی، اسے پانی سے پاک کرنا پڑے گا، تو زمین کے جو اجزاء ہیں، کنکر، پتھر، سنگ مرمر، مٹی، ریت وغیرہ، جب تک یہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں، زمین کا جز بنے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان پر زمین کا حکم ہے، کہ جس طرح زمین سورج سے پاک ہوتی ہے یہ بھی پاک ہو جائیں گی، انہی چیزوں کو جب زمین سے اٹھا لیا گیا، اب اگر یہ نجیس ہو جائے تو آپ ان کو سورج سے پاک نہیں کر سکتے، پانی سے پاک کرنا ہوگا، اچھا ایک مرتبہ اٹھانے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اس کو زمین کے ساتھ ملا دیا، وہ مٹی نجیس ہو گئی، آپ نے دوبارہ گڑھے میں بھر کے گڑھے کو برابر کر دیا، اب دوبارہ یہ مٹی سورج سے پاک ہو سکتی، تو زمین کے اوپر موجود جتنی عمارتیں اور بلڈنگ وغیرہ ہیں، اور زمین کے جو اجزاء ہیں، ریت، مٹی، پتھر، کنکر وغیرہ، اسی طرح درخت اور درختوں پر موجود جتنی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پھل ہے، پھول ہے، پودے ہیں، پتے ہیں، شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، جب تک کہ درخت کے ساتھ جڑی ہیں سورج سے پاک ہو جائیں گی، وہ ٹوٹ جائیں تو سورج سے پھر پاک نہیں ہو سکیں گے، اس میں بعض علماء نے جیسے علامہ ہلی نے ایک شب نکالی، کبھی کبھار میں حوالے دے دیتا ہوں قرآن مجتہدین کے بھی، لیکن موجودہ مجتہدین اس کو نہیں مانتے. بعض پرانے علماء جیسے علامہ دہلوی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ درخت پہ لگے ہوئے جو پھل اور پھول ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے توڑنے کا زمانہ نہیں آیا اور یہ نجس ہو جائیں تو سورج سے پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کے توڑنے کا زمانہ آ گیا, جب پھل پک جاتے ہیں تو ایک خاص زمانے میں ان کو توڑ لیا جاتا ہے, ورنہ وہ سڑ جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے. اب اگر توڑنے کا زمانہ آ گیا اور ان کا مالک ان کو نہیں توڑ رہا ہے تو مالک کی غلطی ہے کہ کیوں وہ دیر کر رہا ہے. اس لیے اب اگر یہ سیب ہے مثلا درخت پہ لگے ہوئے نجیس ہو گئے, یہ پاک نہیں ہو سکتے سورج سے. ان کا زمانہ وہ زمانہ آ گیا کہ ان کو درخت سے کٹ جانا چاہیے تھا, مالک اپنی سستی سے, لاپرواہی سے, غفلت سے اس کو نہیں توڑ رہا, تو بہرحال اس کی سہولت واپس لے لی جائے گی. مگر آغای خوئی, آغای خمینی اور تقریباً سارے موجودہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ چاہے اس پھل کے توڑنے کا زمانہ آیا ہو یا نہ آیا ہو, جب تک کہ وہ درخت میں لگا ہے سورج سے پاک ہو سکتا ہے, چاہے مالک کسی وجہ سے اسے نہ توڑے, یہ سارے اس کے پھل نجس ہو گئے. اب اسے پتا ہے کہ اگر میں نے توڑ لیے تو مجھے ان کو پاک کرنا پڑے گا. نجس چیز کھانے پینے کی نجس چیز بیچنا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا, بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے مالک پر کہ بتایا خریدنے والے کو. اور اگر میں ان کو نہیں توڑوں گا ایک دن اور تو یہ سورج تو خود بخود پاک ہو جائیں گے. یعنی فقط اس وجہ سے بھی وہ نہیں توڑ رہا ہے جان بوجھ کر, تب بھی موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ اس کی سہولت برقرار رہے گی. معیار یہ ہے کہ جب تک کہ یہ پھل, یہ پھول, یہ پتے درخت سے نہ توڑے جائیں, چاہے ان کے توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے, لیکن اگر اس کے مالک نے نہیں توڑا اس کو سہولت رہے گی کہ اگر یہ نجس ہو گئے تو ان کو سورج سے پاک کر سکتا ہوں. اب یہ ساری گفتگو مکمل ہونے کے بعد پھر آخر میں بحث آتی ہے دو چیزوں کے بارے میں. پہلی چیز ہے پانی کے جہاز, کشتیاں, ریلیں اور ہوائی جہاز, اس کو ہم کن چیزوں میں شمار کریں گے, منتقل ہونے والی یا منتقل نہ ہونے والی. ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اس کے اندر اصول فقہ میں, لیکن خیر اس بحث سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ منتقل ہونے والی ہے یا نہیں, یہ اصول فقہ سے ماہرین کا مسئلہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاک کرنے میں سورج کام آئے گا یا نہیں آئے گا. تو موجودہ مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ جی ہاں, یہی سہولت ریلوں کو, ہوائی جہاز کو, پانی کے جہاز کو اور کشتی کو بھی حاصل ہے کہ اگر یہ نجس ہو جائے تو اس کو پورا پانی سے پاک کرنا ضروری نہیں, پاک کرنا چاہے تو پاک کر لیں اور چاہے تو ان کو سورج کے نیچے رکھ کے سکھا لیں اور سوکھ جائیں گے تو یہ سورج سے بھی پاک ہو سکتی. یہی مسئلہ پھر آتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے یا فکس کر دیا گیا ہے. ویسے تو وہ چیزیں منتقل ہو سکتی تھیں مگر ہم نے اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے. فرض کیجیے کرسی ہم نے اس طرح بنائی کہ وہ زمین کے اندر اس کو فکس کیا گیا ہے, اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں وہاں سے. یا نہاری وغیرہ کی جو دیگیں ہوتی ہیں اس کو تو بہرحال اسی طریقے سے فکس کیا جاتا, بڑے بڑے دیگے ہیں یا تندور ہیں خاص طور پر ہندوستان میں جو بعض بزرگوں کے مزارات ہیں, اتنی بڑی بڑی دیگے ہیں کہ پورا ہاتھی اس کے اندر ڈال کے بتایا جا سکتا, اور وہ بالکل اپنی جگہ پہ ثابت ہیں, ان کو ہلانا جلانا بڑا مشکل ہے. یا جیسے ہمارے یہاں ہوٹلوں کی چھوٹی دیگے, اسی طرح تندور, تندور بھی عام طور پہ فکس ہوتا ہے, اپنی جگہ گڑا ہوا ہوتا ہے. یہ سہولت اس کے لیے بھی حاصل ہے کہ وہ نجس ہو جائے تو اس کو بھی سورج کی مدد سے سکھایا جا سکتا, سکھا کے پاک کیا جا سکتا. اور جب جدید زمانہ آتا ہے تو کچھ جدید مثالیں دینا پڑتی ہیں. چنانچہ یہی مسئلہ اگر جیسے ہاکی کے میدان میں آج کل مصنوعی ٹرف آ گئے, آسٹرو ٹرف اور ڈیسکو ٹرف اور ڈیسکو ٹرف اور پولی گلاس وغیرہ, یہ سارے کے سارے فرش جو بنائے گئے ہیں اصل میں منتقل ہونے والے, نہ کہ ان کو بچھایا جاتا, لیکن یہ بھی اسی سہولت میں شامل ہیں کہ ان کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے سورج کے ذریعے سے. اب ساری بحث آتی ہے آخر میں ایک چیز کے بارے میں, وہ دو چیزیں ہیں لیکن دونوں کو ہمیشہ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ فہرست جو اب تک آپ نے سنی, ٹکڑے ٹکڑے کر کے سنی, اس لیے شاید ذہن الجھ گئے ہوں, سب تو نہیں لیکن اس کی اہم اہم چیزیں میں دوہرا دوں. یہ سورج سے پاک ہونے والی چیزیں, زمین، زمین پر موجود ریت، پتھر، مٹی، سنگ مرمر وغیرہ، عمارتیں، دیواریں، ستون، ان میں لگے ہوئے دروازے، کھڑکیاں، جالیاں، روشن دان، کیلے، اسی طریقے سے درختوں کی شاخیں، ٹہنیاں، پتے، پھل، پھول، زمین میں پیدا شدہ گھاس، فصلیں اور زمین میں نصب شدہ برتن، جیسے دیگ جو زمین میں گڑی ہوئی ہے، یا تندور، یا زمین کے اوپر بچھائی جانے والی مختلف قسم کے موجودہ زمانے کی ٹرک یا تارکول وغیرہ کا بنا ہوا فرش، ریل، ہوائی جہاز، کشتیاں، پانی کے جہاز، یہ تو وہ فہرست ہے جو موجودہ تمام مراجع مانتے ہیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے سورج کے ذریعے سے۔ زیادہ بڑا اختلاف آتا ہے ایک چیز کے بارے میں، دو چیزیں ہیں لیکن ان کو ہمیشہ ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے، الحفیر والبواری، یعنی قالین اور بڑی بڑی چٹائیاں، جیسے آج کل دریاں آتی ہیں، بڑی بڑی دریاں، قالین وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بہرحال منتقل کرنا، اٹھانا، بٹھانا نسبتاً آسان ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ایک قالین نجس ہو گیا، چھوٹا سا ٹکڑا تو نہیں قالین کا، جیسے جانواز کے برابر قالین آتے ہیں یا دیوار پہ لگانے کے قالین آتے ہیں، اس میں تو بہرحال سورج کام نہیں آئے گا، یا یہ چاندنیاں یا چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی چادریں، اس کو تو بہرحال سورج سے آپ پاک نہیں کر سکتے۔ یہاں مراد ہے بڑے بڑے قالین، بڑے بڑے فرش، جو امام گھروں میں کم ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، حرم میں پائے جاتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری وفا کے 90% علماء کہتے ہیں کہ زمین والی سہولت ان چیزوں کو بھی حاصل ہے، بڑے بڑے قالینوں کو اور بڑے بڑے بوریوں کو اور چٹائیوں کو اور دریوں کو، 90% شیعہ علماء اس پہ متفق ہیں، جن میں آج کے آغا خمینی بھی شامل ہیں، کہ اگر بڑے بڑے قالین نجس ہو جائیں تو اس کو پانی ڈال کے پاک کر کے نچوڑنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سورج سے پاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن 10% علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، جن میں موجودہ زمانے کے آغا کوئی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قالین، دریا، بڑے بڑے بوریے، یہ بہرحال سورج سے پاک نہیں ہو سکتے، ان کو پانی ہی سے پاک کرنا پڑے گا، جس طرح بنیان نجیس ہو جائے اسے پاک کرتے ہیں، اس طرح قالین نجیس ہو جائے تو اسے بھی پاک کرنا پڑے گا۔ یہ خاصا بڑا اختلاف ہو گیا آغا خوئی اور آغا خمینی کے فتوے میں، کہ بڑے بڑے قالین اور بڑی بڑی دریاں آغا خمینی کا مقلد بغیر پانی ڈالے سورج سے بھی پاک کر سکتا، لیکن آغا خوئی کے مقلد کی نگاہ میں یہ نجیس ہے، آغا خمینی کے مقلد کی نگاہ میں یہ قالین پاک ہے۔ یہ بڑا اختلاف اس کے اندر آتا ہے۔ اب ایک اختلاف اور آ رہا ہے آغا خوئی اور خمینی میں، ابھی پاک کرنے کا طریقہ نہیں شروع ہوا، ابھی تو یہ ان چیزوں کی فہرست آ رہی ہے کہ جو سورج سے پاک ہو سکتی، اب فہرست تو مکمل ہو گئی، مگر اس فہرست میں جو چیزیں ہیں ان کا ایک پہلو اور آگے، کہ یہ جو چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کی ایک سطح تو وہ ہوگی، ایک سائڈ تو وہ ہوگی جو سورج کے سامنے، اور ایک وہ دوسری سائڈ ہوگی جو سورج کے سامنے نہیں۔ مثلاً ایک پتا نجس ہو گیا، پتا فرض کیجیے اس طرح پھیلا ہوا ہے، بالکل سیدھا جس طرح ہتھیلی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر سورج پڑ رہا، اس کے نیچے سورج نہیں پڑ رہا، نجس ہوا یہ دونوں طرف سے، ہلکا سا باریک سا پتا، پیشاب اس پہ گرا، ایک طرف سے گرا، دوسری طرف سے چھنکی نکل گئے، پتا تو پورا نجس ہو گئے، لیکن یہ پتا سورج کے سامنے اس طرح پھیلا کہ اس کی ایک طرف سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، دوسری طرف نہیں پڑ رہی۔ یا مثلاً جن کے نزدیک چٹائی پاک ہو جاتی، چٹائی اوپر اور نیچے دونوں طرف سے نجس ہے، مگر جب ہم نے اس کو سورج کے سامنے رکھا تو سورج کی روشنی تو اس کے اوپر پڑے گی، اندر کی طرف سے تو سورج کی روشنی نہیں آئے گی۔ تو یہ چیزیں کہ جن کو سورج پاک کرتا ہے، جب سورج ان کے ایک حصے پہ پڑے گا، دوسرے حصے پہ اس کی روشنی نہیں، تو دوسرا حصہ بھی پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا، یہ ایک مسئلہ انہی چیزوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کو بھی سن لیجیے، اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ خوئی اور خمینی کا ایک اور اختلاف ہے، اس کے علاوہ اس پورے مسئلے میں آپ کوئی خمینی ایک ہی نظریے کے قائل ہیں. وہ مسئلہ کیا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ چیز جس کی ایک طرف سورج پڑ رہا ہے دوسری طرف سورج نہیں پڑ رہا, مگر نجس دوسری طرف سے بھی ہے. یہ اگر یہ چیز بہت زیادہ موٹی نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں, بلکہ عرفاً اس کو ایک ہی چیز مانا جا رہا, تو یقیناً ایک طرف سورج پڑے اور دوسری طرف کو بھی سوکھا دے, دوسری طرف کا حصہ بھی سوکھ جائے تو وہ دوسری طرف بھی پاک ہو جائے گی اگر کہ وہاں تک سورج نہیں پہنچا. چنانچہ پتے کے اوپر اگر سورج پڑ رہا, افریقہ کے اندر تو اتنے گھنے جنگلات ہیں, ان کے پتے بھی اتنے زیادہ ہیں کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو تو سورج نظر نہیں آتا دوپہر کے 12 بجے بھی. لیکن بہرحال مسئلہ یہ کہ پتے کے اوپر اگر سورج پڑ رہا تو پتے کا دوسرا حصہ جو ہے, دوسری سطح جو ہے, وہ خود بخود پاک ہو جائے گی. البتہ وہ جو بات کا طریقہ ہر چیز کے بارے میں, وہ اپنی جگہ رہے گا. یہی مسئلہ ہر چیز کے بارے میں, یہاں تک کہ جو چٹائیوں کے قائل ہیں, اگر کوئی تو چٹائی کو پاک ہی نہیں مانتے, اوپر والا حصہ بھی اس کا پاک نہیں, لیکن جو اس کو مانتے ہیں وہ اس مسئلے کو وہاں بھی لاتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ چٹائی زمین سے بچھی ہے, دونوں طرف سے نجیس ہے, اگر اوپر سے سورج پڑ گئے اور پوری چٹائی سوکھ گئی تو اس کا نیچے والا حصہ خود بخود پاک ہو جائے گا. اچھا, یہ اوپر اور نیچے والا حصہ میں کہہ رہا ہوں, فقہ میں اس کا نام ہے ظاہری حصہ اور باطنی حصہ. ظاہری جو کھلا ہوا ہے سورج کے سامنے, باطنی جو سورج سے چھپا ہوا. تو بہرحال ظاہری حصے پہ جب سورج پڑتا ہے تو اسی چیز کا باطنی حصہ بھی سوکھ جاتا ہے, وہ بھی پاک ہو جاتا ہے جب سوکھ جائے. اس میں تمام چیزیں آ گئی. البتہ یہ قولت ایک چیز کے بارے میں رہے گی. اب فرض کیجئے کہ چار پتے ایک دوسرے کے اوپر ہیں, چار پتوں کا ایک گچھا سا ہے, ایک بنڈل سا, اور اوپر کی طرف گیا اور چاروں پتوں میں سے ہو کے نکل گیا, نیچے سب کو نجس کر گئے. اب سورج پڑا سب سے اوپر پہلا پتا ہے, باقی تین اس کے نیچے چھپے ہوئے, تو پاک صرف اوپر والا پتا ہوگا, باقی تین پاک نہیں ہوں گے. صرف وہ پتا پاک ہوگا جس پہ سورج پڑا, البتہ اس کی دونوں سائڈ پاک ہو جائیں گے. اس پتی کی وہ دوسری سطح بھی پاک ہو جائے گی جہاں سورج نہیں گیا, کیونکہ بہرحال یہ دوسرا حصہ ہے تو اسی پتی کا جہاں تک سورج آ رہا, مگر اس کے نیچے جو پتی ہے وہ پاک نہیں ہوگی کیونکہ وہاں تک سورج نہیں پہنچا. یہی مسئلہ ہے اگر دو چٹائیاں نجیس اور آپ نے ایک دوسرے پہ رکھ دی, اوپر کی چٹائی تو پاک ہو گئی, اس کا اوپر والا حصہ بھی, اس کا نیچے والا حصہ بھی, مگر اس کے نیچے موجود چٹائی پاک نہیں ہوگی. کوئی چٹائی پاک نہیں ہوگی. یا یہی مسئلہ ہے اگر چٹائی کے نیچے زمین بھی نشست ہے, تو چٹائی پہ تو سورج پڑ رہا, چٹائی تو پاک ہو گئی, اوپر والا حصہ بھی چٹائی کا اور نیچے والا بھی, لیکن وہ نیچے والا حصہ جس زمین کے اوپر ہے اور وہ زمین نجیس ہے وہ پاک نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ جو چیز سورج سے پاک ہوتی اس کے اوپر والے حصے میں جب سورج پڑتا ہے تو اس کی جو دوسری سائڈ ہے, باطنی حصہ, اندر والا حصہ, چھپا ہوا حصہ, وہ بھی پاک ہو جاتا. لیکن اگر کئی چیزیں ایک دوسرے پہ رکھی گئی ہیں تو صرف اوپر والی چیز پاک ہوگی جس پہ سورج چمک رہا ہے, اس کی دونوں طرف, باقی نیچے والی چیزیں پاک نہیں ہو سکتی. تو یہ مسئلہ مکمل ہوا. اس کے آخر میں ایک شفاتی, وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ بھی بار بار آپ نے سنا کہ ایک چیز کے ایک طرف سورج پڑ رہا ہے تو دوسری طرف بھی پاک ہوئی جا رہی, کیا یہ دیواروں کے بارے میں بھی اصول چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اب یہ دیوار ہے, اس دیوار کا یہ اندر کا حصہ, یہاں سورج شاید کبھی نہ آتا, سورج اس سے باہر چمکتا ہوگا, سورج کی روشنی دیوار کے باہر پڑے گی, تو کیا یہ دیوار کا اندر والا حصہ بھی پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ پتی, چٹائی, اسی طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں تو سمجھ میں آ گئے, لیکن اگر دیوار جیسی کوئی چھوٹی چیز ہے, دیوار بھی اس کی سب سے واضح مثال ہے, جیسے یہ ستون ہے, ایک حصے پہ سورج پڑ رہا ہے اس کا دوسرا والا حصہ جہاں سورج نہیں پڑ رہا, کیا وہ بھی پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی کیا اس پورے ستون کو ملا کے ایک چیز مانا جائے گا؟ کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ اگر چیز ایک ہو تو اس کے ایک حصے میں سورج پڑنے سے اس کے پیچھے والا حصہ بھی پاک ہو جاتا ہے. دیوار کے مسئلے میں آپ کوئی اور کمینی میں اختلاف ہے. البتہ دیوار بہت زیادہ موٹی نہ ہو, جیسے دیوار ایسی ہے کہ اس پہ آپ پانچ اس میں تو یہ مسئلہ بالکل نہیں چلے گا. وہ تو یقین جس طرح سورج پڑ رہا ہے وہ حصہ پاک ہوگا, دوسری طرف کی دیوار پاک نہیں ہوگی. لیکن عام جو دیواریں مکانات میں ہوتی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر دیوار دونوں طرف سے لگی اور سورج ایک طرف سے پڑ رہا اور وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے دوسری طرف والا حصہ بھی سوکھ گیا اندر کی طرف جہاں سورج نہیں آیا, آغائے خمینی کے آغائے خوئی کے نزدیک دیوار پاک ہے. جس پتے کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ دیوار کا, ان کے نزدیک پتی اور دیوار کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں. لیکن آغائے خمینی کہتے ہیں کہ اس طرح بات نہیں, دیوار اگر بہت پتلی دیوار ہے جیسے کراچی کے اندر فلیٹ کی دیوار ہوتی ہے, کاغذ کی بنی ہوئی دیوار سمجھ لیجیے, بہت ہی پتلی دیوار ہے تو یہ گنجائش ہے کہ سورج ایک طرف پڑ رہا ہے دیوار بہت پتلی ہے دوسری طرف کو بھی بات مانیں گے. لیکن اگر ٹھیک ٹھاک قسم کی دیوار ہے, موٹی سی دیوار ہے, ایسی ہے کہ جس کو ہم دیوار کہہ سکتے ہیں, دیوار کہلانے کے قابل ہے, جیسے ستون وغیرہ ان کی جو موٹائی, اگر ہمیں نہیں کہتے اس میں یہ نہیں چلے گا. جدھر سورج پڑ رہا ہے ادھر والا حصہ پاک ہوگا, اس کے بالکل پیچھے جو حصہ ہے وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے دوبارہ سورج ادھر سے آگے پڑے, شام کے وقت جب سورج وہاں پہنچی اور روشنی آگے پڑے تو ٹھیک. اور اگر ایسی دیوار ہے کہ وہاں کبھی سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں, کمرے کے اندر کی دیوار, تو وہ پھر صرف پانی سے پاک ہوگی, سورج اس کے لیے بیکار ہے. تو یہ دو مسئلے آج آپ نے سنے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے لمبے چوڑے مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ یہ کہ کون کون سی چیزیں سورج سے پاک ہو جاتی, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں ان کے باہر والی سطح اور اندر والی سطح کا کیا مسئلہ ہے. اب آئیے سورج سے پاک کرنے کا طریقہ مختصر سنیں. یہ جو مسئلہ آپ نے پہلا والا سنا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اسی میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی. اب آئیے دوسرا اور ایک طرح سے شاید آج کا آخری مسئلہ سن لیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ سورج سے پاک کس طرح کریں گے. تو پہلے مسئلے کے خلاصے کو ذہن میں دوہرا لیجئے. مسئلے کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ چیزیں جن کی آپ نے فہرست سن لی, جب یہ نجیس ہو جائے اور سورج ان پر اس طرح سے پڑے, اس طرح سے چمکے کہ یہ کہا جائے عرفن کہ سورج نے ان چیزوں کو سکھا دیا. یہ آج 10-15 چیزیں جن کی آپ نے فہرست سنی, یہ چیزیں جب نجیس ہوں اور سورج ان پر چمک کر ان کو سکھائے, مگر اس طرح سکھائے کہ عرفن لوگوں میں یہ کہا جائے کہ سورج نے اس کو سکھایا, بلکہ اس درخت کو میں اس طرح کر دوں کہ لوگ یہ کہیں کہ صرف سورج نے اس کو سکھایا, تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. اور اگر لوگ کہیں کہ نہیں اس کو سورج نے نہیں سکھایا, یہ تو خود بخود سوکھ گئی, وہ چیز پاک نہیں ہوگی. یا یہ کہیں کہ نہیں سورج نے اکیلے تھوڑی سکھایا, سورج نے کسی اور کی مدد سے سکھایا ہے, تب بھی وہ پاک نہیں ہوگی. سارے مسئلے کا راز اس ایک ٹکڑے میں, یہ نجس چیزیں جب ان پر سورج کی شعائیں پڑے اور ان کو اس طرح سکھائیں کہ عرفن عوام میں یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کو صرف خالی سورج نے سکھایا, تو ان کو پاک مانا جائے. اب یہ جو ایک جملہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کو سورج نے سکھایا, اس سے کیا مطلب ہے؟ لوگ کب یہ کہیں گے؟ بس اس کے لیے آپ یہ تفصیل سنیں کہ یہ جو مسئلے کا خلاصہ آپ نے سنا کہ سورج ان پر پڑ کے ان کو سکھایا, اس کے لیے 7 شرطیں ہونا چاہیے, 6 یا 7. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ان پر سے عین نجس کو ہٹانا پڑے گا. اگر یہ دیوار ہے اس پر خون لگا ہوا اور سورج اس پر 20 سال بھی پڑ کے چمکتا رہا اور خون اپنی جگہ باقی رہا, تو یہ دیوار کبھی پاک نہیں ہوگی. پاک کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے, نمبر 1 یہ کہ خود اس عین نجاست کو ہٹایا جائے, جو عین نجس اس کو ہٹایا جائے. عین نجس آپ کسی طرح بھی ہٹا سکتے ہیں, چاہے پانی ڈال کے ہٹائیں, چاہے کاغذ یا کپڑے سے پونچھ کے ہٹائیں, چاہے سورج کے ہٹائیں. اور اگر آپ کو یقین ہو, سائنس پڑھنے والوں کو یقین ہو سکتا کہ یہ ایسا عین نجس ہے کہ جب سورج اس پر پڑے گا تو بخارات بن کے پہلے عین نجس اڑ جائے گا, اس کے بعد سورج کی شعائیں اس پر پڑتی رہیں گی, تو وہ بھی کافی ہے عین نجس کو ہٹانے کے لیے. مجھے عین نجس کسے کہتے ہیں؟ کچھ ذروں سے مل کے بنتا ہے, پیشاب کچھ ذروں سے مل کے بنتا, منی کے کچھ ذرے ہوتے, پیشاب کے کچھ ذرے ہوتے, تو ذرے ہٹ جائیں, چاہے آپ پانی سے ہٹائیں, چاہے ہاتھ سے رگڑ کے ہٹائیں, چاہے پہنچ کے ہٹائیں, چاہے وہ ایسے ذرے ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی شعائیں خود ان کو بھاپ بنا کے پہلے بڑھا دے گی, مگر یقین ہونا چاہیے کہ یہ خود جو اثر لگی تھی وہ دور ہو گئی. یہ پہلا مرحلہ. اس کے بعد آئیے دوسرا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس چیز کو گیلا ہونا چاہیے. یہ جو زمین ہے یا دیوار, اس کو آپ پاک کرنے جا رہے ہیں, اگر چاہے تو کبھی پاک نہیں ہوگی. اس کو گیلا ہونا چاہیے, پھر سورج اس کو سکھا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گیلی ہو. اب یہ جو گیلی ہے یہ کسی بھی طریقے سے گیلی ہو جائے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پانی ڈال کے گیلا کرے. فرض کیجیے کہ پیشاب پڑا ہے زمین پر, تو خود پیشاب ایک گیلی چیز, بس یہ کافی ہے اگر اسی گیلے کو سورج سکھا دے اور پیشاب کے ذرے بھی ہٹ جائے. خون بھی گیلی چیزوں میں سے, شراب بھی گیلی چیزوں میں سے, تو اگر خود نجاست گیلی چیزوں میں سے ہے تو بہت آسان ہے, وہی سوکھ جائے تب بھی کافی. اور اگر نہیں, نجاست جو ہے وہ گیلی نہیں, یعنی پیشاب پڑا تھا اور پڑنے کے بعد رات کو پیشاب پڑا, رات کو سوکھ گیا, سورج نے نہیں سکھایا, اور صبح ہم کو زمین پاک کرنا ہے, اب زمین تو سوکھی ہے اس وقت, اب آپ کو جا کے اسے گیلا کرنا پڑے گا, پانی ڈال دیں, مزید پیشاب ڈال دیں, دودھ ڈال دیں, مضاف ڈالیں, مطلق ڈالیں, نجس ڈالیں, پاک ڈالیں. جس چیز کو پاک کرنا ہے سورج کے ذریعے سے, اس کو پہلے گیلا کرنا پڑے گا. اگر پہلے سے گیلی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس کو آپ گیلا کر سکتے ہیں, یہ آپ کو حق ہے. اس کو گیلا کر کے اس کے بعد چھوڑ دیجیے کہ سورج اس کو سکھا دے. یہ دوسری شرط. پہلی شرط, پہلے نجاست, خود عین نجاست کو ہٹائیں, یعنی اس کے ذروں, اس کا رنگ بھی ذائقہ رہ جائے کوئی بات نہیں, اس کے ذرے ہٹ جائیں. نمبر دو, پھر اس کو گیلا ہونا چاہیے. نمبر تین, پاک کرنے کے اسٹیپ. نمبر تین, پھر وہ جو گیلاہٹ ہے وہ سوکھ جائے, اس کو سوکھنا بھی چاہیے. اگر گیلا ہے اور اس پر سورج چمکا, سارا دن چمکا, شام کو سورج ڈوب گیا, اب تک وہ گیلاہٹ باقی ہے, چاہے کم ہو گئی ہے لیکن باقی ہے, یہ چیز بات نہیں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو سوکھنا ضروری ہے, بغیر سوکھے وہ چیز کبھی پاک نہیں ہوگی. اکثر ایسا ہوتا ہے خصوصاً سردیوں میں, سارا دن سورج چمکا, اس کے بعد بھی شام کو جب ڈوبا تو ہم نے دیکھا کہ زمین گیلی کی گیلی, یقیناً جتنی گیلی صبح تھی اتنی نہیں ہے, لیکن ہے تو آپ کی زمین ابھی تک نجس, اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شاید اگلے دن. تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سوکھ جائے. اچھا, چوتھی شرط یہ ہے کہ خود بخود نہ سوکھے بلکہ سورج اس کو سوکھا. اگر خود بخود سوکھ گئی تو بیکار. جیسے فرض کیجئے کہ زمین گیل, آپ نے صبح گیلی کر دی, سورج کی روشنی اس پر پڑی, دو گھنٹے کے بعد سورج آگے نکل گیا, یہ جگہ سائے میں آ گئی, مگر شام تک یہ جگہ سوکھ گئی, اب یہ بات نہیں ہوگی کیونکہ سوکھی تو ہے لیکن سورج کی وجہ سے نہیں سوکھی. جب سورج اس پر سے آگے بڑھا تھا اس وقت تک یہ گیلی. تو تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو سوکھنا چاہیے, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خود بخود نہ سوکھے بلکہ سورج کی وجہ سے سوکھے. اچھا, نمبر پانچ, اتنی قریب قریب شرطیں ہیں کہ بعض اوقات ذہن الجھ جاتا کہ یہ ایک ہی بات کو تو ریپیٹ نہیں کیا جا رہا. نمبر پانچ, نمبر چار یہ کہ اس کو سورج سکھائے, خود بخود نہ سوکھے سورج سکھائے. نمبر پانچ یہ بھی شرط ہے کہ سورج اسے اکیلا سکھائے, کسی کی مدد نہ لے سورج. جیسے مدد کسے کہتے ہیں, جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہے, اب سورج نے بھی سکھایا, ہوا نے بھی سکھایا, یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ اگر ہوا نہ چلتی تو یہ چیز چار گھنٹے میں سوکھتی, ہوا کی وجہ سے دو گھنٹے میں سوکھ گئی. اب پتا چل گیا کہ اس کو اکیلا سورج نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہے, سورج کا بھی حصہ ہے مگر ہوا کا بھی حصہ ہے, عام حالات میں چار گھنٹے میں سوکھتی. اکثر ایسا آپ دیکھیں, گھر کی عورتوں سے بات کریں وہ آپ کو بتا دیں گی کہ بھائی آج تو کپڑے ہم نے دھو کے پھیلائے, بہت جلدی سوکھ گئے, کیونکہ آج فرض کیجیے کہ لو بہت تیز تھی, ہوا بہت گرم تھی, سستی بہت زیادہ تھی. یہ عورتیں جو عام طور پر ان مراحل سے گزرتی ہیں وہ بہت آسانی سے بتا دیتی, تجربہ ہوتا ہے یا نہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ مثلاً کرتا میں نے دھویا, یہ کسی دیر میں سوکھے گا, وہ اندازے سے بتا دیں گی کہ یہ چار گھنٹے میں سوکھے گا, لیکن آج جلدی سوکھ جائے گا کیونکہ ہوا چل رہی ہے. یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت کڑی یا مشکل شرط نہیں, جو آدمی بھی اس کاموں کو انجام دیتا ہے دھونے ہونے کے, اس کو بخوبی اندازہ. تو پانچویں شرط یہ ہے کہ اکیلا اس کو سورج سکھائے, سورج کسی کی مدد نہ لے. اچھا, یہ کیسے پتا چلے کہ اس کو اکیلے سورج نے سکھایا یا کسی کی مدد لی ہے سورج نے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہر علاقے کی آب و ہوا سے, کراچی میں سارا سال ہوا چلتی رہتی ہے سمندر کے قربت کی وجہ سے، اور ایک ایسے علاقے پہ آنے والا انسان کے جہاں سارا سال سخت رہتا وہ کراچی میں آئے گا کہے گا یہاں ہوا سفا رہی ہے، پورا سال بیچارہ انتظار کرتا رہے گا کہ کب میری زمین پاک ہوتی ہے اور کب میری دیوار پاک ہوتی ہے، اس کو ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اس کا معیار اسلام نے عقل کو نہیں رکھا کہ آپ کی عقل کہے کہ اکیلا سورج کام کر رہا ہے، بلکہ اس کا معیار عرف کو رکھا، جس شہر میں ہے وہاں کے لوگ۔ کراچی کے لوگ کب کہتے ہیں کہ اس چیز کو سورج نے سکھایا، کب کہتے ہیں کہ نہیں آج تو لو نے سکھایا۔ بس یہ کراچی میں اگر آپ زمین سکھائیں تو یہاں کے لوگوں کا عرف دیکھا جائے گا، یہاں کے لوگوں کا محاورہ کیا، یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ عرف کو اردو زبان میں محاورہ بھی کہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا محاورہ کیا ہے، کب لوگ کہیں گے کہ اس چیز کو سورج نے سکھایا۔ کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ توضیح پڑھ کے لوگ اس شرط سے بہت گھبرا جاتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ بہت آسان شرط ہے۔ اگر ایک دفعہ دھوبیوں سے یا ڈرائی کلین والوں سے یا گھر کی عورتوں سے رجوع کر لیں وہ بہت آسانی سے بتا دیں کہ سارا سال کراچی میں کیا حالت ہوتی ہے، سورج کسی کس چیز کو کتنی دیر میں سکھاتا ہے۔ تو خیر یہ پانچویں شرط کہ عرفن یہ کہا جائے، عرف میں عوام کی نگاہ میں کہا جائے کہ بھائی اس چیز کو خالی سورج نے سکھایا ہے۔ آپ کہیں یہاں تو بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، تو سارا سال چلتی رہتی ہے، یہ تو ہوا ہے یہاں کی، ایسے ہی رہتے ہیں دنیا میں، آپ جہاں جائیں گے تو وہاں سارا سال اتنی تیز ہوا ہے کہ کھڑا رہنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا، تو آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سورج تو سکھائی نہیں سکتا یہاں پہ، لیکن نہیں وہاں کے عوام کو دیکھا جائے گا۔ تو خیر پانچویں شرط یہ ہے کہ عوام کہہ دے کہ سورج نے اس چیز کو سکھایا ہے، کسی اور سے مدد نہیں لی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ سورج ڈائریکٹ اس نجی اس چیز پہ پڑے، براہ راست کسی چیز میں سے گزر کے اس پہ نہ پڑے۔ اگر کسی چیز میں سے گزر کے پڑ رہا ہے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، یعنی وہ دوسری چیز جس پہ سورج پڑ رہا، جیسے اگر بادل ہو، بڑے گھنے بادل کہ سورج کی شعائیں بادلوں کو چیرتی ہوئی زمین پہ آ کے گرے، اب یہ زمین سوکھ بھی گئی تو بیکار، کیونکہ سورج کی روشنی براہ راست نہیں آئی ہے، بادل سے چھن چھن کے آئی۔ یا اگر شیشہ لگا ہوا ہو کھڑکی اور سورج کی روشنی کھڑکی بند ہو کھلی نہ ہو، شیشے میں سے ہو کے زمین پہ پڑ رہی ہے تو زمین پاک نہیں ہو، بادلوں میں سے ہو کے زمین پہ پڑ رہی ہے تو یہ پاک نہیں ہو۔ یا جیسے اس کی مثال آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی کہ دو چٹائیاں، پہلی چٹائی پر تو براہ راست پڑ رہی ہے، دوسری پر پہلی میں سے ہو کے پڑ رہی ہے، دوسری چٹائی جو نیچے والی ہے پاک نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط کی وجہ سے چار پتے ہیں، پہلا پتا پاک ہو گیا، اس کے نیچے کے تین پتے پاک نہیں ہوئے، جو کہ سورج براہ راست نہیں آ رہا ہے، پتے میں سے ہو کے آ رہا۔ اور آغا خمینی کے نزدیک یہی مسئلہ دیوار کا آپ نے سنا کہ آغا خمینی کے نزدیک دیوار کا پچھلا حصہ دوسری چیز ہے، دیوار کو موٹی دیوار کو انہوں نے دو چیزیں مانا، تو کیا کہا ہے کہ اس حصے پر اگر سورج پڑ رہا اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز پہ سے سورج گزر کے دوسری چیز تک جا رہا۔ اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں عرفن دیوار ایک ہی چیز، جتنی بھی موٹی ہو جائے، اس لیے کہ عرف کے عرف کہے کہ بہت زیادہ موٹی دیوار ہے، جیسے دیواریں تھی ویسے عام دیواریں کتنی بھی موٹی ہوں لوگ کہیں گے یہ ایک دیوار ہے، اس اعتبار سے اس کا ظاہر و باطن ایک میں۔ اگر آپ نے کوئی لینس وغیرہ لگایا ہوا ہے اس میں سے سورج کی شعائیں ہو کے نجی جگہ پہ پڑ رہی تاکہ جلدی سوکھ جائے، وہ بالکل بیکار۔ یا اگر آئینے پہ سے سورج کی شعائیں آئینے پہ پڑ رہی ہیں، آئینے سے آپ نے اس طرح لگایا کہ وہ ریفلیکٹ ہو کر منعقد ہو کے آپ کے کمرے کے فرش پہ آگے پڑ، یہ بھی بیکار۔ البتہ اس میں آغا خمینی نے اشکال ظاہر کیا، اسی طرح شک ہے آغا خمینی کو، لیکن خیر ہمارے لیے تو وہ اشکال بھی فتوے کے برابر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا چھٹی شرط کا کہ سورج براہ راست اس چیز نجس چیز پر پڑے، کسی چیز میں سے گزر کے نہ آئے۔ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو بہت شک میں ڈال دیتا، لوگوں کو بہت شک میں ڈال دیتا، اس اعتبار سے کہ بادل بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کم و بیش سارا سال یا مانسون کے مہینے میں، یہ تو جولائی کا پہلا مانسون کا مہینہ، سارا مہینہ بادل آسمان پہ رہتے ہی، تو ان کو ہر وقت شک رہتا ہے کہ اس کو کیا مانیں گے، سورج براہ راست آ رہا ہے یا بادلوں میں سے گزر کے آ رہا ہے۔ اس کا تعلق بھی علاقے سے، اب کراچی کے آسمان پہ سارا سال جتنے ہلکے بادل رہتے، کراچی کے لوگ ان کو کبھی رکاوٹ نہیں مانیں گے، یعنی اس کا اس کا تعلق طہارت نجاست سے نہیں. لوگ آسمان کی طرف دیکھیں ہلکے ہلکے بادل ہو گئے آسمان صاف ہے, اس لیے کہ یہ تو بادل ہوتے ہی نہیں, اس کو وہ بادل نہیں مانیں گے. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ کہیں گے آج اب اور آلود آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کراچی کا عرف ہے. اگر ایک ایسا علاقہ ہے عرب کے علاقے جہاں پہ یہ ہلکے والے بادل جو دودھ کی طرح سفید روئی کے گالے کی مانند ہیں یہ بھی نظر نہیں آتے کبھی, وہاں پہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج آسمان پہ بادل آ گئے, غور سے دیکھا جاتا ہے وہاں کا مطلب الگ ہوگا. لندن میں آپ چلے جائیے جو جہاں بہت بارشوں کے زمانے میں بادل آتے ہیں وہ تقریباً 9 مہینے وہاں بادل رہتے, اس کو لوگ بادل نہیں مانتے, اس سے بھی زیادہ کوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ آج بادل آ گئے. تو یہ جیسا دیس ویسا دیس والا مسئلہ چلتا ہے اسلام میں کہ جہاں پر آپ جائیں گے وہاں کا عرف دیکھیں گے کہ جس کو لوگ کہیں کہ آسمان پہ رکاوٹ ہے اس علاقے کے لوگ اس دن کچھ نجی چیزیں پاک نہیں ہو سکیں, جس کو لوگ کہیں کہ نہیں رکاوٹ نہیں, چاہے آپ کے شہر میں اس کو رکاوٹ سمجھا جاتا, آپ کے شہر میں تو یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو رکاوٹ کا باپ بھی مانا جاتا ہے, لیکن جس شہر میں آپ کھڑے وہاں کے لوگ کہیں کہ یہ کچھ نہیں, تو اس صورت میں اس کو رکاوٹ نہیں مانا جائے گا, آپ کی وہ چیز پاک ہو جائے گی. تو اس میں بڑے عجیب عجیب مسئلے نکل سکتے ہیں. وہ ایک رومال آپ کا لاہور میں پاک نہیں ہو رہا, کراچی میں آپ آسانی سے لا کے پاک کر کے واپس آسانی سے جا سکتے, لیکن خیر یہ مسئلے اس سنجیدہ گفتگو کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی وقت بہت باقی ہے, بہت کم ہے اور مسائل بہت باقی ہیں. تو چھٹی شرط یہ ہے کہ سورج براہ راست اس پر پڑے, کسی کے ذریعے سے ہو کے نہ پڑے. اور ساتویں اور آخری شرط, ساتویں اور آخری شرط یہ کہ سورج اس کو ایک مرتبہ میں سکھا دے, ایک مرتبہ میں سکھا دے. اگر سورج نے اس کو وقفے وقفوں میں سکھایا تو وہ حصہ تو پاک ہو جائے گا جو پہلی مرتبہ میں سوکھ گیا, باقی پاک نہیں ہوں گے. اب یہی دیوار کی مثال لے لیجیے آپ, یہ دیوار جو آبا خوئی کے نزدیک سورج ایک طرف پڑے تب بھی دوسری طرف اس کی پاک ہو جاتی ہے, مگر ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ پوری دیوار ایک مرتبہ میں سوکھ جائے. ایک مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 12 بجے یہ والی دیوار سوکھی تو 12 بجے ادھر سے بھی سوکھ جائے گی, تو ناممکن یہ تو ہو گئے. مطلب یہ کہ آج اب دیکھیے مثال ذہن میں رکھی کہ یہ دیوار نجس تھی دونوں طرف سے اور سورج اس سے پڑنا شروع ہو, اب سورج نے دیوار کے اس حصے کو سکھا دیا 12 بجے, ڈوبنے سے پہلے پہلے دوسری طرف کو بھی سکھا دے اس پر پڑے بغیر تو یہ دیوار پاک ہے. یعنی آج پورا دن جب سورج اس پہ پڑتا رہا تو یہ مانا جائے گا ایک مرتبہ. لیکن اگر ایسا ہوا کہ آج شام تک سورج نے دیوار کے اس حصے کو سکھایا, وہ والا حصہ دیوار کا اسی طرح گیلا رہا, اگلے دن سورج نے اس کو بھی سکھا دیا, اب ادھر والی دیوار پاک ہے ادھر والی دیوار نجس, کیونکہ ادھر والی دیوار جو سوکھی تو سورج ایک پاک چیز میں سے گزر کے اس تک جا رہا ہے, اب وہ بیکار ہو گئے. اب یہ دو الگ الگ حصے مان لیے جائیں گے. البتہ اگر ایک ہی مرتبہ کی چمک میں سورج سکھا دیتا چاہے کئی گھنٹوں کے وقفے سے سکھاتا تو یہ پوری دیوار پاک مان لی جاتی. جیسے میں اس کی 3 مثالیں دے دوں آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. دیوار دونوں طرف سے گیلی ہے اور دونوں طرف سے نجس, سورج پڑنا شروع ہوا آج صبح سے, 12 بجے تک دیوار کے ادھر کو پاک کر سکھا دیا اور دن بھر چمکتے چمکتے شام کے 5 بجے تک ادھر کی بھی دیوار سوکھ گئی. ایک ہی سورج چمک رہا ہے اگر کہ اس نے وقفے سے سکھایا, مگر سورج مسلسل پڑتا رہا یہ دیوار پاک ہے. یہ پہلی مثال. دوسری مثال, صبح سے سورج چمکا شام غروب ہو گئے مگر ادھر کی دیوار بھی گیلی رہی ادھر کی دیوار بھی گیلی رہے, بس ادھر کی دیوار کی گراہٹ کم ہو گئی. دوسرے دن صبح سورج نکلا, یہ دیوار اب تک گیلی چلی آ رہی ہے, پھر سورج سکھانا شروع کیا اور شام تک دونوں طرف سکھا دیا, یہ دیوار پاک ہو گئی. یعنی اگر گیلی رہیں تو دونوں گیلی رہیں, سوکھ جائیں تو دونوں سوکھ جائیں, تب تو ظاہر اور باطن کا ایک ہی حکم ہے. لیکن اگر ایک طرف کو سورج نے ابھی سکھایا دوسری طرف کو کل سکھایا وقفے کے بعد, تو ادھر والا پاک ہے ادھر والا نجیس رہے گا کل سوکھنے کے بعد بھی, کیونکہ کل جو سورج اس کو سکھا رہا ہے براہ راست نہیں سکھا رہا ہے. جب تک کہ وہ ادھر والے حصے سے ملی ہوئی تھی اس وقت تک تو اس کو فیسلٹی مل رہی کہ ادھر سورج پڑے گا تو وہ بھی سوکھ جائے گی, لیکن جب ایک حصہ پاک ہو گئے جس پر سے سورج نجد تک جا رہا ہے تو کوئی سہولت نہیں، اس پر الگ سے سورج پڑنا چاہیے، ہے بڑی سخت شرط. اچھا یہ شرط اس وقت بھی آتی ہے جب ایک ہی دن میں سورج کے دو ٹکڑے ہو جائیں. صبح سورج 7 بجے سے اس دیوار پہ پڑنا شروع ہوا، 11 بجے تک اس دیوار کو سکھا دیا، اس کے بعد اور پڑتا رہا سورج، مگر 2 بجے بادل آ گئے، 2 سے 3 تک سورج کی روشنی بند ہو گئی، 3 بجے بادل چلے گئے، 5 بجے تک سورج اور چمکا اور وہ دیوار بھی سوکھ گئی، مگر وہ پاک نہیں ہوگی کیونکہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا، ایک ٹکڑا آ گیا جس نے سورج کی روشنی کو کاٹ دیا. یہ 7ویں شرط ہے، سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو اس وقت اس سے زیادہ کی تفصیل کی گنجائش نہیں. خلاصہ یہ جسے ہم اپنی فقہ کی زبان میں ایک مجلس کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں کہتے ہیں ایک ہی تسلسل میں، ایک ہی سٹنگ میں. آپ کو یاد ہوگا نماز کا مسئلہ، نماز میں اگر آپ بھولے سے بات کر رہے ہیں سجدہ صحب واجب، مگر کیا مسئلہ کہ اگر آپ مسلسل ایک بات کرتے چلے جائیں، 25 جملے ایک ساتھ بول کر ایک ہی سجدہ صحب واجب، مگر ایک جملہ آپ نے بولا پھر خاموش ہوگا، پھر ایک جملہ بولا پھر خاموش ہوگا، 2 جملوں پہ 2 سجدہ صحب ہوگا کیونکہ گیپ آ گیا، الگ الگ جملے ہوگا، اور ایک ہی سانس میں ایک ساتھ بغیر رکے 25 جملے بولے چلے جائیں تو وہ جملہ جو ہے پورا مل کے ایک مانا جائے گا. تقریباً یہی مثال یہاں کی کہ اگر مسلسل سورج پڑتا رہے تو یہ سوکھنے کے بعد بھی، جب یہ سوکھ بھی گیا ظاہر حصہ، باطنی حصے کو سہولت ہے کہ جب تک کہ وہ نہیں سوکھتا، اگر بعد میں بھی سوکھ جائے تو وہ پاک، لیکن سورج کی روشنی ایک مرتبہ کٹنے کے بعد پڑنا شروع ہوئی تو یہ بیکار ہو گیا مثلا. اچھا اب یہ 7ویں شرط ہو گئی مکمل، اس کے ساتھ ہی آخر کے 3 چھوٹے چھوٹے مسائل سن لیجیے اور یہ پوری گفتگو آج ختم ہو جائیں گی. اچھا اب بات تو مکمل ہو گئی، 7 شرطیں ہیں. پہلے عین نجد کو ہٹائیں، پھر اس چیز کو گیلا کرنا چاہیے، پھر وہ گیلی جگہ سوکھنا چاہیے، 4ویں شرط یہ ہے کہ خود سے نہیں سوکھے سورج کی وجہ سے سوکھے، 5ویں شرط بھی ہے کہ سورج بھی کسی اور سے مدد نہ لے، 6ویں شرط یہ ہے کہ سورج کسی چیز میں سے ہو کے نہ پڑے براہ راست پڑے، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ جتنی چیز کو سورج ایک مرتبہ سکھا کے غائب ہو جائے گا اتنی چیز پاک مانی جائے گی، باقی جو چیز بچی یہ اس وقت پاک ہوگی جب دوبارہ اس پہ آ کے سورج پڑے، لیکن اگر اس پہ نہیں سورج پڑ رہا ہے، اسی پاک چیز میں سے ہو کے جا رہا ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگی. 7ویں شرط یہ کہ پوری چیز کو ایک مرتبہ سورج سکھا دے. علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمین کی نجاست کا مسئلہ اکثر پیش آتا ہے اس لیے اس کو الگ سے بیان کرنا چاہیے. یہ تمام علماء نے لکھا ہے، سن لیجیے اب اس کو، کہ زمین نجیس ہو گئی اگر گیلاہٹ کے عالم میں ہے، جب سورج اس زمین پہ پڑ کے اس کو سکھا دے گا زمین پاک ہوگی، اگر نجیس زمین سوکھ گئی ہے اس پہ پانی لا کے ڈال دیجیے، اور پانی لا کے ڈالنے کے بعد جب یہ سوکھ جائے گی زمین سب پاک ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے کمرے کے اندر کا فرش نجیس ہے، آپ پانی ڈال کے اس فرش کو بہاتے ہوئے باہر لے جائیے، یہ سارا فرش پاک ہو جائے گا، جہاں پہ یہ پانی آگا کمرے کے نزدیک وہ سارا نجیس ہے، وہ جگہ نجیس ہوگی، سورج اس کے اوپر بڑھ کے اس کو سکھا دے گا پاک ہو جائے گی. دوسرے الفاظ میں دنیا میں جب بھی بارش ہوتی چاہے ہلکے سے چھینٹے بھی پڑ جائیں جس سے زمین گیلی ہو جائے، پھر جب اس کو سورج سکھا دیتا ہے ساری دنیا کی زمینیں پاک ہو جاتی. اچھا اب آئیے آخری مسائل پر، آخر کے 2 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 5-6 شرطیں آپ نے سنی، جب کبھی ان کے بارے میں شک ہو تو آپ یہ سمجھیں گے کہ نجیس چیز پاک نہیں ہوگی، بالکل الٹا مسئلہ اسلام بتا رہا ہے، لیکن عقلی مسئلہ. شک کی حالت میں کبھی بھی آپ اپنی چیز کو پاک نہیں سمجھیں گے، مثلاً زمین یا دیوار سورج کی وجہ سے سوکھ گئی، شک ہو رہا ہے اس پر سے عین نجاست کو ہٹایا تھا یا نہیں ہٹایا تھا، یہی مانا جائے گا آپ نے نہیں ہٹایا تھا چنانچہ یہ زمین اب تک نجیس، یا جنہیں آپ نے عین نجاست کو زمین پر سے ہٹا دیا، شک ہو رہا ہے کہ یہ زمین سوکھی یا نہیں سوکھی، دن کو آپ گیلا کر کے گئے تھے رات کو اندھیرے میں آئے اب پتا نہیں کہ زمین سوکھی ہے یا نہیں سوکھی، یہی مانیں گے اب تک نہیں سوکھی ہے یعنی زمین کو نجس مانیں گے. اچھا زمین کو آپ نے سوکھا ہوا دیکھ لیا، صبح آپ زمین کو گیلا کر کے گئے، شام کو آئے دیکھا زمین سوکھ گئی، شک ہونے لگا کہ خود بخود سوکھی ہے یا سورج نے سکھایا. عام طور پر پورا دن تو زمین پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی، دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے سہن میں دھوپ آتی ہے پھر چلی جاتی، یہ اس وقت سہن سوکھا تھا یا بعد میں سوکھا تھا، آپ یہی مانیں گے کہ یہ زمین پاک نہیں ہوئی. شک ہونے لگا کہ یہ جو زمین میری، یہ جو زمین سوکھی آج سورج نے سکھایا یا ہوا بھی چل رہی تھی آج، یہی مانیں گے ہوا بھی چل رہی تھی اور زمین پاک نہیں ہوئی. شک ہونے لگا کہ یہ زمین کو میں صبح گیلا کر کے گیا سوکھی تو ہے، سورج براہ راست اس پہ پڑا یا بادلوں میں سے ہو کے پڑا، کیونکہ ہم تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے سارا دن کام کرتے رہے، شام کو شک ہونے لگا یہی مانیں گے کہ بادلوں میں سے ہو کے سورج پڑا. یعنی خلاصہ یہ کہ جو پانچ چھ شرطیں بتائی گئیں ان میں سے جس شرط کے بارے میں شک ہو جائے سمجھ لیجئے کہ غلط طریقے سے یہ چیز پاک ہوئی ہے, چنانچہ یہ پاک نہیں. یہ سورج کی طہارت میں کتنا سخت مسئلہ, اگرچہ بالکل اپنی مسئلہ ہے, استصحاب ہے, نجاست کا یقین تھا, طہارت کا شک ہے تو نجاست کا یقین چلے, لیکن بظاہر مشکل مسئلہ لگتا. تو یہ جو سات شرطیں ہیں سورج کے پاک کرنے کی, جب شک ہو جائے کہ یہ شرطیں ہیں یا نہیں ہیں, یہی مانیں گے کہ یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں, جب شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ چیز پاک نہیں. یہ ایک مسئلہ ہوگا. اب آئیے بالکل آخری مسئلہ. یہ آخری مسئلہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے آج کی تقریر میں دو تین دفعہ الگ الگ سن لیا, شاید آپ اکتا گئے ہوں, تو بس یہ آپ کو تسلی رہے گی آپ کے دل کو کہ یہ آخری مسئلہ. آخری مسئلہ کیا ہے؟ آخری مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب سورج کسی چیز کے اوپر پڑ کر اس کو پاک کرتا ہے تو اس کا اندرونی حصہ بھی پاک ہو جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ دیوار کے یہ بھی پاک ہو گیا, دیوار کا اندر بھی پاک ہو گیا. یا اسی طرح پھل ہے, ایسا پھل ہے کہ جو نجاست کو جذب کر لیتا, جب سورج اس کے اوپر پڑا تو اوپر کا حصہ بھی پاک, اندر کا حصہ بھی پاک. ہر وہ چیز جس کے اندر بھی نجاست چلی گئی ہو تو سورج تو اندر کبھی نہیں جائے گا. سورج جب اس کے اوپر کو پاک کرے گا تو اندر کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا, مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اندر اور اوپر والا حصہ صاف صاف ہونا چاہیے. یعنی جو اندر کا حصہ نجیس ہے وہ باہر کے نجیس حصے کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ساتھ نہیں ہے, بیچ میں کوئی گیپ آ گیا, کوئی خلا آ گئی یا کوئی پاک حصہ آ گیا, تو اندرونی حصہ پاک نہیں ہوتا. اب اس کی تفصیلات میں علماء نے چار صورتیں لکھی کہ اوپر کا حصہ بھی نجیس ہے, اندر کا حصہ بھی نجیس ہے, مگر بیچ میں مثلا ہوا آ گئی ہے یا کوئی اور خلا آ گیا. اب جب سورج پڑے گا اوپر کا حصہ پاک ہوگا, اندر کا حصہ پاک نہیں ہوگا, جو اس سے ملا ہوا نہیں. کیا اوپر کا حصہ پاک ہے, نجیس ہے, ادھر والا حصہ نجیس ہے, بیچ والی دیوار پاک ہے؟ یعنی بچے نے ادھر پیشاب کیا, یہ پیشاب بہ کر ادھر نہیں گیا, ادھر بھی کیا ادھر بھی کیا, بیچ کی دیوار بالکل پاک ہے, جو اندر والی دیوار. اس صورت میں جب ادھر سے دیوار سوکھے گی وہ پاک, تو وہ دیوار جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی. پاک کب ہوتی ہے؟ جب پوری نجاست یہاں سے وہاں تک چلی گئی. اس کے ساتھ ہی بس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ گفتگو آپ کے صبر کا امتحان ہو جائے گی, اور شاید پورا مسئلہ الجھ جائے تو پھر خلاصہ سن لیجیے کہ دنیا کی یہ مخصوص چیزیں جن کی فہرست آپ نے سن لی, جب یہ نجیس ہو جائیں تو آپ کو اختیار ہے چاہے ان کو پانی ڈال کے پاک کریں, اور چاہے تو آپ ان کو گیلا کر کے سورج کے نیچے رکھ دیں, نجاست ہٹا کے گیلا کر کے سورج کے نیچے رکھ دیں. جب سورج ان کو سکھا دے گا تن تنہا, اس طرح کے عرف میں کہا جائے خالی سورج نے سکھایا ہے, وہ چیز پاک ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی سارے اہم متحرات ختم ہو گئے, کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ علماء کے نزدیک اہم متحرات صرف تین ہیں, پانی, زمین اور سورج. اس کے علاوہ جو 10-11 باقی متحرات بچتے ہیں وہ انشاءاللہ حج کے سفر سے واپسی کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. میری تقاریر دو یا تین موضوعات ہیں, ولایت فقیہ کا مسئلہ تھا, فتنہ وہابیت کا مسئلہ تھا, اور پچھلے ہفتے جو گفتگو شروع ہوئی تھی احسان کے عنوان سے, یہ تینوں نامکمل ہیں اور یہ نامکمل ہی رہیں گی کیونکہ 12 بج چکے ہیں اور مجھے اس وقت حاجی کیمپ میں اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ کے لیے پہنچ جانا تھا. تاخیر ہو گئی ہے, آپ بھی میری مصروفیت اور مجبوری کو دیکھ رہے ہیں. آج تقریر زندگی کی گنجائش نہیں ہے. تقریر اس اعلان کے ساتھ آج کی تقریر ختم ہوئی کہ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی جمعے کو آئے گا, اس کے بعد والا جو جمعہ 21 اگست کا دوبارہ یہ سلسلہ اس میں شروع ہو جائے گا. تو آج 3 جولائی سے لے کر 21 اگست تک تقریباً 1.5 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ بنتا یہ وقفہ رہے گا. 21 اگست سے لے کر ایام اعظم اس تاریخ تک جب تک میں کراچی میں ہوں, 2 یا 3 یا 4 جو درس ہیں گے اس میں مظاہرات کو مکمل کیا جائے گا. انشاءاللہ پھر 12 ربیع الاول کے بعد گفتگو ہوگی. آج کا درس پھر اسی افسوس کے ساتھ ختم ہوا کہ سوال جواب کا وقفہ بھی نہیں, لیکن ماہ رمضان کے بعد سے اب تک جس چاروں درس ہوئے اس میں یہ وقفہ نہ دیا جا سکا. مجبوری ہے, معذرت قبول کیجیے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے کیونکہ مجھے تاخیر ہو رہی ہے. البتہ رخصت ہوتے ہوتے ماں باپ بلند ضرور بھیج دیجیے محمد کہاں پہنچ جائیں, جو کپڑے وہ اتارے اسے کہاں رکھا جائے. اب اگر مسجد شجرا پر پہنچنے کے بعد وہ اپنا سامان اتار کر اسے کھول کر احرام نکال کر پہنچے
اور پہنے ہوئے کپڑے اتار کر اس میں بند کرے تو لازمی طور پر بہت زیادہ زحمت کا سامنا ہوگا اور سعودی بسوں کے ڈرائیور اتنا انتظار کرنے کو تیار بھی نہیں ہوں گے. تو عام طریقہ یہی ہوتا کہ مدینہ سے چلتے وقت ہی اپنا لباس اتار کر سامان میں بند کر دیا جاتا ہے اور ایران کی چادریں اسی وقت اپنے جسم پر اوڑھ لی جاتی ہیں. لیکن نیت کی جاتی ہے 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب مسجد شجرا پہنچتے ہیں وہاں جا کر نیت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ایک اور مثال میں نے دی کہ کوئی شخص اگر کراچی کے ایئرپورٹ سے نظر کر کے ایران پہننا چاہے تو اس کے لیے بھی یہی پریشانی ہے کہ وہ گھر سے ایئرپورٹ تک اگر عام لباس پہن کر گیا, ایئرپورٹ پر جا کر اس نے اپنا لباس اتارا, ایران کو نکالا, ایران پہنا,